السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہیں۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں رشاد سمتھ۔ اردو ویو کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ان نشریات کو سماعت فرمائیے۔ جب یہ پروگرام نشر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اسے اردو وائس آف امریکہ یعنی اردو ویو کی ویب سائٹ پر اور فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ اس پروگرام کو سن سکیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم جیسا کہ معمول ہے ہمارا کوشش کرتے ہیں کہ بہت جو کلیدی سٹوریز ہیں ہماری ان پہ بات کی جائے۔ آج بھی ہم بات کریں گے شام کے شہر حلب سے شہریوں کے انخلاء کے بارے میں، اور اس کے بعد ترکی میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں ایک حملہ ہوا ہے جس میں 5 عورتوں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخابات میں روس کی مبینہ ہیکنگ کے بارے میں کافی دنوں سے ہم خبریں پیش کرتے آ رہے ہیں۔ صدر براک اوباما نے اس بارے میں کیا کہا ہے اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کیا کہتی ہیں، اس بات کا ایک جائزہ لیں گے۔ اور اس کے بعد ہم پاکستان کے مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ پاکستان کی حکومت پر یہ دباؤ ہے کہ وہ قومی ایکشن پلان جو اور دہشت گردی کے خلاف نمٹنے کے اقدامات جو ہیں ان میں شدت پیدا کرے، اس کا ریویو کرے، جائزہ لے۔ اور اس کے علاوہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں کا جو 2 سال تک ان کو مہلت تھی وہ ختم ہو رہی ہے اگلے 3 ہفتوں کے بعد۔ آئندہ اس سلسلے میں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، تجزیہ کاروں سے پوچھیں گے اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی ایک بیان دیا ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ گزشتہ روز کوئٹہ میں جو بم دھماکہ ہوا تھا جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے تھے، 70 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی تحقیقی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ چودھری نثار اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس رپورٹ کے بعد ان کا رد عمل کیا ہے، دوسری جماعتوں کا رد عمل کیا ہے اور آگے صورتحال کس طرف جائے گی، یہ ساری سٹوریز آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہم شام کے مقام شہر حلب سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں نیو یارک سے ہیں احمد مبارک اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں منظر وسیم۔ آپ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو شام کے کئی مقامات پر شہر میں جاری لڑائی کی وجہ سے پھنس جانے والے شہریوں کے انخلاء سے متعلق شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان ایک سمجھوتا طے پایا ہے۔ اس معاہدے کا اعلان آج ہفتے کے روز ہوا اور اس کے تحت باغیوں اور حکومت کے کنٹرول والے 2 قصبوں فوا اور کفاریا سے لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ جمعے کے روز حلب میں انخلاء کے دوران فائرنگ کے واقعات کے نتیجے میں انخلاء کے عمل کو روک دیا گیا تھا اور دونوں گروپوں نے فائرنگ کے لیے ایک دوسرے کو مردے الزام بھی ٹھہرایا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں منظر وسیم صاحب سے۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ منظر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ شام میں جاری خانہ جنگی کے سلسلے میں گاہے گاہے کئی سمجھوتے طے پاتے رہے، پھر ٹوٹتے بھی رہے، اب حلب میں جاری جنگ میں پھنسے لوگوں کے انخلاء کا یہ سمجھوتا کس حد تک قابل عمل دیکھتے ہیں آپ؟
اگر ہم اس ایگریمنٹ کو دیکھتے ہیں تو کچھ ہی دن پہلے ایک ایگریمنٹ جو سائن ہوا تھا جس میں کہتے اور روس کی آپس میں میڈیشن ہوئی تھی جو کہ انیشیٹ کیا تھا ترکی کے صدر نے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہاں پر سے موو کرنے تھے لوگوں کو ایک جگہ سے جو الیپو کے اندر تک ہوئے میں لوگ ان کے اگینسٹ بہت سے لوگ جو کہ شیعہ ایریاز کے اندر جو کہ سراؤنڈ کیے ہوئے تھے ریلیجس اور پری سیرین آرمی کے سولجرز نے، ان کے اگینسٹ سواپ کرنا تھا ان لوگوں کو۔ اور یہاں سے جو ایسٹ الیپو ہے، یہاں سے جو ایک جھگڑا اور جنگ چل رہی تھی وہ ختم ہونے کے چانسز ہو گئے تھے۔ اس کے تحت انہوں نے وہاں پر سے موو جب کیے کر رہے تھے ساری موومنٹ، تو جو ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے جو شیعہ جو ولیجز ہیں ان کو جو سراؤنڈ کیا تھا وہاں سے جو زخمی تھے اور ان کو چھوڑنے سے انہوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ تھی انہوں نے بلاک کر دیا۔ کچھ لوگ جا چکے تھے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے بلاک کر دیا۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ جو جن لوگوں کو یہاں سے ایویکیوٹ کیا جا رہا ہے ٹوٹل ان کے نمبر تقریباً 50,000 کے قریب بنتے ہیں تیری کے جو رہتے ہیں، ان میں سے 10,000 جو وہ تھے جن لوگوں کے جو کہ فائٹرز ہیں تین تین آرمی کے اور ان کی فیملیز تھیں
جی،
اور باقی جو تھے وہ نان کمبیٹنٹ تھے۔ یہ جو پی سی آرمی کے جو لوگ تھے یہ جا رہے تھے ادلب کی طرف اور راکہ کو جو جن لوگوں نے جانا ہے، अपनी जो जिस तरह वो चूज कर रहे हैं, तो वो जिस तरह क्योंकि वहां से नहीं लोगों को रिलीज किया गया, इस वजह से वो ब्लॉक कर दिया, और कई और भी रीजन बताए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि वो काफी हद तक तकरीबन 60-70% लोग निकल गए थे, बाकी उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब जो दोबारा से एग्रीमेंट साइन किया गया है और एग्रीमेंट बनाया हुआ है, उसके तहत ये फिर से शुरू हो जाएगा, तो काफी हद तक चांसेस हैं
कि
ये सीरियसली हो रहा है
कि वहां से लोगों को निकाल लिया जाए,
रिलीफ हो जाएगी।
अच्छा जी, अहमद मुबारक, आपसे मेरा ये सवाल है कि अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने शाम की हुकूमत को हलब में कत्ले आम की सी सूरत हाल पैदा करने का इल्जाम दिया है। उन्होंने शाम की हुकूमत और उसके इत्तेहादी रूस पर भी जोर दिया है कि शाम में बहाली अमन के लिए जल्द हिकमत अमली तरतीब दी जाए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त जापान के दौरे पर है और उन्होंने कहा है कि रूस, तुर्की और शाम की हुकूमत और मुखालिफ फरीक के दरमियान मुजाकरात का एक नया दौर मुनक्किद करने की भी कोशिश की जा रही है, और ये जो मुजाकरात होंगे ये जिनीवा में जो अक्वाम मुत्तहदा के जेरे इंतजाम जारी बातचीत है उससे हटकर होगी। मेरा सवाल यह है कि इन मुल्कों के जेरे एहतमाम होने वाले मुमकिना मुजाकरात के इनेकाद का इम्कान क्या है और उससे क्या नतीजा निकलेगा जो अक्वाम मुत्तहदा से हटकर होंगे, और अमरीका का इसमें कितना हिस्सा होगा?
देखिए, अभी तक तो अमेरिका ने अपनी उस तरह दिलचस्पी जाहिर नहीं की। जॉन कैरी के इस बयान से दुनिया भर में मेरा ख्याल है कि तशवीश की नज़र से उसको जरूर देखा गया होगा, क्योंकि अमेरिका का जो इसमें रोल है वो उसने अब तक अदा नहीं किया। ये इंसानी जिंदगी का सवाल था, 2.5 लाख का शहर बर्बाद हो गया है, जैसे चुड़ैलें और भूत उसमें नाच रहे हैं। 1-1 हजार आदमियों को जब आप वहां से उनके इनखिला में उनको बसों से निकाल रहे हैं, तो आप देखिए कि उसके बाद जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत क्या है। यानी उस रोज भी तुर्की में खुद जो आपने देखा होगा कि जो बच्चों की तस्वीर और वो वीडियो देखते हुए लोग रो पड़े, यानी जो खबर बता रहे हैं जिन्हें हिम्मत के साथ खबर बतानी चाहिए वो लोग भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके। इंसानी जिंदगी के साथ इस मंजर के बाद जॉन कैरी साहब का ये बयान जो है वो बहुत अच्छा बयान नहीं है। उन्हें चाहिए था कि इस वक्त वो खुद कूद पड़ते, यानी वो लीड अपने हाथ में ले लेते। जिस सूरत हाल में अमेरिका ने इस खत्ते में खुद को अलहदा करके किसी भी बुनियाद पर इस अमल से खुद को दूर रखा है, उसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इस वक्त जो इनखिला की सूरत थी उसमें शामिल हो जाना चाहिए था। फिर हम तवक्को रख सकते थे कि ये जो इस वक्त जो भी निगोशिएशन हो रही है वो जरूर किसी संप लगे और वो इंसानी जिंदगियां बच सके।
अच्छा, बात करते हैं हम शाम के बारे में, और इसके बारे में तो बहुत सारी बात हम और भी करना चाहते हैं किसी वक्त, और मजीद पूरा एक तफसीली प्रोग्राम इसके बारे में पिछले हफ्ते भी हमने किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा मसला वहां पर ये है कि अगर शाम में अमन कायम हो भी जाता है तो इतने लोगों की बदहाली के बाद और इतने लोगों के बेघर होने के बाद, मुल्क में तबाही के बाद तमीर नौ की सूरत क्या होगी, लोगों के वापस आने की सूरत क्या होगी, ये कई मसाइल हैं जिनके बारे में हम मजीद बात करेंगे किसी न किसी और प्रोग्राम में। इस वक्त हम तुर्की के वस्ती इलाके में हफ्ते को बस के करीब होने वाले बम धमाके के बारे में बात करते हैं जिसमें कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए और 55 जख्मी हैं। फौजी जराए कहते हैं कि हलाक और जख्मी होने वालों में ज्यादातर फौजी एहलकार शामिल हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस हमले के लिए कुर्द अस्करियत पसंद को मुर्दे इल्जाम ठहराया है, अगरचे इस हमले की जिम्मेदारी का फौरी तौर पर दावा किसी ने कबूल नहीं किया। तो मंजर साहब, आप ये फरमाइएगा कि तुर्की की सूरत हाल भी पेचीदा नजर आती है, जहां दाइश का सामना है तुर्की को, कुर्दों की मजामत भी जारी है, फिर रूस के साथ तुर्की के ताबुन का सिलसिला भी है जो कि एक नए सिरे से शुरू हुआ है। इन जगह के बाद दीगरे होने वाले हमलों के बारे में आप किस तरह से तजिया करेंगे?
ये अगर हम देखते हैं बन गई है, वहां पर एक नहीं है, कई एक्टर्स हैं और कई जो हैं प्रॉक्सी की मास्टर्स हम कह लेंगे जो कि बैठ के बाहर से अपनी मिलिशिया कंट्रोल कर रहे हैं सीरिया में, और तुर्की जो है वो इस पूरे गेम के अंदर जिस तरीके से एक जमाने में पाकिस्तान को सक इन कर लिया गया था अफगानिस्तान के इशू के साथ, ऐसा ही लग रहा है कि तुर्की भी बीच में खींचे चला जा रहा है। अब जहां तक इसकी बात है कि वो अगर एक साइड को वो केटर करना चाहते हैं तुर्की वाले, तो वो दूसरी तरफ नाराज हो जाती है और आपस में वो मिल बैठ नहीं पा रहे। अगर हम देखते हैं कि अभी जो रजब तैयब अर्दोगान ने जो पीस इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, इस पीस इनिशिएटिव के अंदर सबको जो इन्वॉल्वमेंट थी उनमें से अगर हम गौर करें तो सऊदी, और अभी जो दोबारा से उन्होंने करने का कहा है 27 तारीख को दिसंबर की,
तो उसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको रिमूव कर दिया गया, उनमें से किसी को नहीं इन्वॉल्व किया गया पीस टॉक्स में। तो अगर को इन्वॉल्व नहीं किया गया, अमरीका को और वेस्ट को भी नहीं इन्वॉल्व किया गया, तो जो रह गए हैं वो सिर्फ तुर्की रह गया है, ईरान है, सीरिया खुद है और रूस है। तो ये चार मुल्कों को बैठ के तो ये पीस की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अब इस पूरी गेम के अंदर उन्होंने अमरीका को, वेस्ट को, बरतानिया और फ्रांस वगैरह, और साथ ही सऊदी अरब को और गल्फ कंट्रीज को इनको बाहर निकाल दिया, और इसराइल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक क्लियरली एक ऐसी उन्होंने डायरेक्शन ली है तुर्की ने, जिसके अंदर के वो रिकंसाइल कर रहे हैं रशिया के साथ और बाकी सबको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की कर सकता है कोई तुर्की के अंदर अपनी, तो वो उनको अब ये लग रहा है कि ये रूस और ईरान की जो कोलेशन है यही एक उनको प्रोवाइड कर सकती है सिक्योरिटी, जो कि तुर्की के अंदर हालात जिससे बेहतर हो जाए।
अच्छा अहमद, आप ये बताइएगा कि तुर्की के अंदरूनी हालात जो रहे हैं, गुज़श्ता जुलाई में वहाँ पर जो बगावत की नाकाम कोशिश भी हुई, उसके बाद बड़े वसी पैमाने पर तुर्की की हकूमत की तरफ से कड़े कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया, बहुत कड़ी कार्रवाई की गई, लोगों को जेलों में डाला गया, तो क्या तुर्की के अंदरूनी हालात भी इस बेचैनी के किसी हद तक जिम्मेदार कहलाए जा सकते हैं?
ये आपने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया, असल बात ही यही है। असल बात यह है कि तुर्की ने जहां इस सारी जो सूरत हाल थी उसमें एक बहुत उम्दा बात की थी, उसके अलावा कोई बात उसने अब तक अच्छी नहीं की, जो उसके अपने हालात, मुल्की हालात और जो बैरूनी हालात, जैसे कि उसमें उसके शाम में जो किरदार है, वो बात अच्छी जो की थी वो प्यूटन से मुलाकात थी, जिसमें एक शाम में जंगबंदी की तरफ लगता है कि कुछ बात हुई हो। लेकिन तुर्की ने बाहर जो किया और जो उसके बाद उस बगावत को कुचलने के लिए जिस तरह भी उसे हैंडल किया, वो बहुत ही एक खराब अल्फाज में अर्दगान के लिए लिखा जाएगा अभी भी और बाद भी, और लिखा जा रहा है हर रोज इन बम धमाकों की सूरत में। ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये पीकेके ही दुरुस्त, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो कुर्दिश माइनॉरिटी का हाल तुर्की कर रहा है और उसने किया है, और फिर शाम में भी उन्हीं इलाकों में उसने बमबारी की, उसके बाद फिर अपने ही मुल्क में जिन लोगों को उसने गिरफ्तार किया उसमें बेशुमार ऐसे सिविलियन थे, तकरीबन 60,000 के करीब, जिन्हें बर्खास्त किया गया, जो न्यूट्रल थे, जिनका कोई ताल्लुक उस तरह नहीं था, लेकिन जरा सा भी भिनक पड़ने पे कि ये अर्दगान के शायद खिलाफ हो या उस तरह उसका साथ ना देने वाले लोग हों, उनको जिस तरह एकदम फारिग किया गया, उससे एक और सूरत हाल मुल्क में पैदा हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि तुर्की अब उस दहाने पे खड़ा हो गया है, एक खूबसूरत मुल्क अपनी बर्बादी का जो मंजरनामा है उस पर उसने दस्तखत कर दिए हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर तुर्की एक अर्दगान जो है, खुद तैयब अर्दगान, अगर अपनी समझ बूझ को इसी तरह इस्तेमाल करते रहे, तो मेरा ख्याल है कि तुर्की बहुत जल्द एक और मुसीबत में बल्कि मुसीबतों में गिरफ्तार होता रहेगा।
अच्छा मंसूर, आप एक क्विक इसका रिस्पांस दीजिएगा, क्विक कमेंट करिएगा, उसके बाद फिर हम अफगानिस्तान की अपनी सेगमेंट की तरफ जाएंगे। आप ये समझते हैं कि अब तुर्की, ईरान, शाम और रूस के दरमियान जो मुजाकरात हो रहे हैं, जिसमें से दूसरे कलीदी मुल्कों को निकाल दिया गया है, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक शामिल हैं, तो ये मुजाकरात किस हद तक कामयाब साबित हो सकते हैं उस खत्ते में अमन को लाने के लिए?
आई थिंक यही जो इस वक्त हम देखते हैं, जो ऑन ग्राउंड जिनकी फोर्सेज हैं और जिनके पास कंट्रोल है, वो यही चंद मुल्क हैं, बाकी जितने भी हैं उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो भी इनके थ्रू ही ऑपरेट कर रही थी। तो मेरे ख्याल में कि ये काफी ज्यादा, अगर सीरिया में एटलीस्ट तो पीस के चांसेस हैं, तो वो इट ऑल डिपेंड्स कि ये जो मीटिंग है ये कैसी जाएगी, और उसके बाद ही आगे हालात जो हैं, अगर इनकी कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है सारे मुल्कों का, तो डेफिनेटली आई थिंक इन द कमिंग फ्यूचर सीरिया के अंदर पीस जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, और फिर आईसिस को सही तरीके से टारगेट करके उनको भी इलिमिनेट करना पॉसिबल होगा शायद।
बहुत बहुत शुक्रिया मंजर वसीम और अहमद मुबारक हमारे साथ थे। अहमद मुबारक से हम एक और सेगमेंट में भी सवाल करना चाहेंगे, और अब हम बात करेंगे मीर वाइज अफगान से, तो अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान में नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 5 खवातीन सरकारी मुलाजमीन समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक हफ्ते की सुबह कंधार के हवाई अड्डे पर फ्राइज अंजाम देने वाली ये खवातीन अपने काम पर जा रही थी कि नामालूम मुसल्ला अफराद ने उनकी गाड़ी पर अंधा اندھند فائرنگ کر دی. فائرنگ کی وجہ سے پانچوں خواتین اور وین کا مرد ڈرائیور بھی ہلاک ہو گئے. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی بھی ذمہ داری قبول تو نہیں کی, لیکن افغانستان میں اس سے پہلے بھی خاص طور پر ملازمت پیشہ خواتین کو شدت پسند نشانہ بناتے آئے ہیں. خواتین کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے. تو افغانستان کے سرکاری داد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں خواتین کے خلاف جرائم سے متعلق 3,700 مقدمات درج ہوئے, جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 5,000 سے زیادہ تھی. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لندن سے میر وائز افغان. السلام علیکم افغان صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ افغان صاحب آپ کا وقت دینے کا. تو ایک بات خواتین کے بارے میں, اس نوعیت کے واقعات, اسی لیے میں نے سارے اعداد و شمار بھی بتایا جو کہ بڑے زیادہ ہیں, تو مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو افغانستان سمیت متعدد ملکوں کا ایک مسئلہ ہے. کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہوگی, کس طرح سے اس جو یہ رجحان ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں آسان سی بات تو نہیں ہوگی, لیکن افغانستان میں ابھی تک جو ہوا ہے یہ بہت افسوسناک ہے, اور آج اسپیشلی آج جو قندھار میں واقعہ ہوا ہے اس کو افسوسناک واقعہ کہہ سکتے ہیں. ایک طرف تو افغان گورنمنٹ کا بات یہ ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے, دوسری جانب طالبان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوا ہے. اور دراصل افغانستان کی مختلف صوبوں میں وہاں پہ خواتین کے لیے کام کرنا آسان سی بات اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو وہاں کی سوسائٹی جو ہے وہ انہیں اجازت نہیں دیتے, اور دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں طالبان کے دور میں جب طالبان گورنمنٹ تھا تو وہاں پہ وہ خواتین کا کام کرنا نہ ہونے کے برابر تھا, بلکہ اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی. اب اسی ٹائٹل کو لوگ یوز کر کے طالبان کو وہ متہم کر رہے ہیں, طالبان پہ الزام لگا رہے ہیں. مطلب ان کا یوں ہوتا ہے کہ یہ طالبان کی طرف سے ہوا ہے, لیکن دراصل اگر ہم دیکھ لیں افغانستان کے اندر جو کچھ سیاسی حرکات ہیں یا جو وہاں پہ لوگ گروپ بندیا جو کر رہے ہیں یا کرمینل جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی واقعے ہو جاتے ہیں اور واقعے سامنے آ جاتے ہیں. افغانستان میں تو بہرحال مختلف واقعات ہو چکے ہیں, کچھ واقعے جو ہے وہ یاداوری کی قابل ہے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قندھار جیسے شہر میں جہاں پہ اب افغانستان کی مختلف صوبوں میں سے پرامن صوبہ آپ کہہ سکتے ہیں انہیں, وہاں پہ اس طرح واقعہ ہو جاتے ہیں اور حکام اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں, تو اس کا مطلب یوں ہے کہ اس واقعے کے پیچھے کچھ اور عزائم بھی ہے. کل قندھار میں ایک پیس کے ناطے, صلح کے ناطے ایک بڑی جلسہ ہوا تھا, بڑی لوگ جمع ہوئے تھے وہاں پہ جن میں بہت مختلف صوبوں کے لوگ بھی شامل تھے. تو ایک طرف سے اس کو ایک میسج دینا ہے کہ کیا وہاں پہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس طرح کی واقعات بھی ہو سکتا ہے. دوسری جانب لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر جو مرد سالاری ہوتے ہیں پورے خطے میں یا اسپیشلی افغانستان میں, مرد سالاروں کو یہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ کام صرف وہ کر لے اور لیڈیز جو ہے وہ نہ نکلے, لیکن افغان گورنمنٹ میرے خیال سے اس میں بے بس ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پہ کسی بھی اس طرح واضح کیس کی سماعت نہیں ہوئی ہے. جب لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں انہیں سزا نہیں ملتے, وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں, تو اس کے بعد جب جو لوگ اس طرح کی واقعات کرتے ہیں تو انہیں اور بھی یہ مواقع ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وہ نہیں ملتا ہے. اگر گورنمنٹ افغان گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہے وہاں پہ عدالتیں جو موجود ہیں اگر وہ کڑی سے کڑی سزا دے دیجیے, اور جو کیسز ابھی ان کی زیر کنٹرول ہے یا ان کے ہاتھ کے نیچے عدالتوں میں سماعت کے لیے ہے, تو انہیں اگر سزا مل جائے تو شاید اس طرح واقعات میں کمی آ سکے. لیکن اگر اس میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی دلچسپی نہیں ہوتے اور نارمل سی طریقے سے وہ کیسز کو بیل کرتے تو یہ ناممکن ہے. میرے خیال سے لیڈیز کے لیے جو اس طرح کی واقعات کے لیے اسپیشل عدالتیں ہونی چاہیے, جو اسپیشل عدالتوں میں اسپیشل کاروائیات شارٹ ٹائم میں ہونی چاہیے, اور اس طرح حادثات میں ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا دینا چاہیے. اگر کچھ لوگوں کو سزا مل جائے تو میرے خیال سے اس طرح واقعات پہ قابو ہو سکتا ہے.
اچھا ایک اور سوال, بس دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ افغانستان میں اس وقت قیام امن کے بارے میں مختلف طرح کی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں, جس میں طالبان کا تذکرہ بھی شامل ہے, طالبان سے بات چیت کی کوششوں کا بھی بات کی جاتی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ تشدد کے واقعات بھی جاری ہیں. اس وقت آپ افغانستان کی امن کی صورتحال کا, پیس کی صورتحال کا کس طرح سے ہمیں انالیسس دیں گے, کس طرح تجزیہ کریں گے جو ایک اوور آل سچویشن ہے؟
دیکھیں, ایک تو ہماری نیبرس کنٹریز جو ہم افغانستان کی گورنمنٹ ہمیشہ انہیں بلیم کرتے آ رہی ہیں, اور دوسری جانب ہماری داخلی عنصر موجود ہے جو وہاں پہ گروپس ہیں, جو وہاں پہ وارلارڈ ریجن کی فائدے لڑائی جھگڑے میں ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں, ریسنٹلی میں رابطہ حزب اسلامی کی ذرائع سے ہوا ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس کا نام سامنے آ جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ انہیں صلح کرنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, ان کے ساتھ لوگ صلح نہیں کرتے, جو کہ جن کے ساتھ ابھی ایگریمنٹ طے ہو چکا ہے, سب کچھ طے ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. دوسری جانب اگر آپ طالبان کی بات کر لیں, تو اب میں آپ کی ریڈیو کے ناطے یہ نیوز بھی دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں اب داعش اور طالبان کی درمیان صلح ہونے جا رہی ہے. وہ کچھ صوبوں میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ایک دوسرے پہ حملہ نہ کرنے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر طالبان ان کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن افغان گورنمنٹ میں کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں بدقسمتی سے کہ وہ ان کی فائدے جو وہ لڑائی جھگڑے میں ہیں. اگر افغان گورنمنٹ سنجیدہ نہ ہو تو کس طرح یہ صلح آ سکتا ہے؟ یہ ایک تو الزام تراشا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ پلانا ہے پلانا پلانا, لیکن داخلی میں بھی اس طرح کی بہت ساری مشکلات ہیں جو ہم کہہ تو نہیں سکتے, لیکن آپ سمجھتے ہیں, آپ کی لسنرز جو ہے وہ سمجھتے ہیں. داخلی مشکلات کے ناطے طالبان اب بھی صلح کرنے کے لیے راضی ہیں میری معلومات کے مطابق. ان کی کچھ شرطیں ہیں, کچھ میڈیا کے ناطے شرطیں جو وہ سامنے کرتے ہیں, کچھ وہی باتیں جو وہ لوگ انڈر ٹیبل کرتے ہیں. وہ انڈر ٹیبل باتوں میں یوں ہے کہ وہ بہت ساری کچھ کو گزر کر کے وہ افغانستان میں آنا چاہتے ہیں, لیکن افغان گورنمنٹ ان کے لیے راستے نہیں بناتے. میرے خیال سے اگر افغانستان میں صلح لانی چاہیے تو سب سے پہلے افغان گورنمنٹ کا کو اس میں زبردست کردار ادا کرنا پڑے گا, اور انہیں سب سے پہلے طالبان کی جو فیملیز ہیں انہیں جگہ دینا افغانستان کے اندر, طالبان کے جو بچے انہیں جگہ دینا افغانستان کے اندر, طالبان کو یہ شورٹی دینا کہ طالبان کی جتنی بھی جائیدادیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں نے طالبان میں بھی جائیدادیں بنائی ہوئی کہ ان کی ضمانت دے دیجیے. تو طالبان کی بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اسی ناطے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے آپ گن کو رکھ لو اور جو آئین ہے وہ اس کو مان لو, اس کے بعد آ جاؤ ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. طالبان تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہمارے ساتھ بات کیجئے, ہمارے ساتھ سامنے بات کیجئے. اب کوششیں تو تیز ہو چکی ہے, اور شاید کچھ کوششوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تھرڈ پارٹیز جو افغانستان کی عوام ہے, جو افغانستان کی کچھ تنظیمیں ہیں, وہ بھی اس میں ابھی انوالو ہو چکی ہیں, جو کہ ایک گرین لائٹ نظر آ رہی ہیں. ادروائز گورنمنٹ جو وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس حد تک سنجیدہ ہو. ہاں گورنمنٹ میں ہے کچھ لوگ جو وہ سنجیدہ ہے, لیکن پورے کے پورے گورنمنٹ افغانستان کی پیس میں سنجیدہ نظر نہیں آتا.
بہت بہت شکریہ میر وائز افغان, لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے. اور ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے احمد مبارک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احمد مبارک صاحب سے بھی یہ بات کرتے چلتے ہیں کہ افغانستان میں اب امریکہ کی انگیجمنٹ کی صورت کیا ہے, کس طرح سے آپ دیکھیں گے اور آنے والے دنوں میں, کیونکہ انتخاب کے دنوں میں افغانستان کے بارے میں کچھ بات نہیں کی گئی, تو اب اس وقت جبکہ ٹرانزیشن اور اقتدار کی منتقلی کا عمل جاری ہے, تو آپ احمد مبارک صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کی انگیجمنٹ کو؟
اب نئی جو حکومت آئے گی اس میں پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے تو اپنی واضح طور پہ الیکشن کمپین کے دوران بھی جو بتایا وہ ان پالیسی سے انحراف کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ ریپبلکنز پرانے داغ بھی دھونے کی کوشش کریں گے اور افغانستان میں اپنا وہ متحرک جو رول ہے اس سے وہ بہت حد تک اجتناب کریں گے, اپنے ٹروپس کو جو ابھی وہاں پر ہیں ان کو مزید کم کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ تر کوشش کریں گے کہ وہ ہمسایہ ممالک سے سوائے ایران کے وہ بات چیت کریں, کیونکہ میں ہمیشہ سے آپ کے پروگراموں میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک ایران کو افغانستان اور ہندوستان کو شامل نہیں کریں گے تو وہاں پر افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا, اور وہ خواب جو ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ اس جنگ سے اب نکل آئے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا.
بہت بہت شکریہ احمد مبارک ہمارے ساتھ تھے. اب ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. ڈاکٹر طیب احمد ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے کچھ قانونی نکتے, ان سے پوچھیں گے, پروفیسر آف لا ہیں وہ. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے صدر براک اوباما کے اس بیان کی جب انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے کمپیوٹر نظام کی مبینہ ہیکنگ کے بارے میں ستمبر میں انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کی تھی اور اس گفتگو کے بعد بھی ہیکنگ جیسے معاملات دیکھنے میں نہیں آئے. یہ بات انہوں نے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں سال کے اختتام پر اپنی سالانہ نیوز کانفرنس میں صحافیوں کو بتائی. صدر اوباما نے کہا,
I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact the integrity of our elections, that we need to take action, and we will at a time and place of our own choosing. Some of it may be explicit and publicized, some of it may not be.
صدر براک اوباما کہہ رہے تھے کہ یہ بات بڑی حد تک واضح ہے کہ جب کوئی بیرونی حکومت امریکہ کے انتخابات کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے. اور صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے اس سے ایسے کوئی بھی نتائج اخذ نہ کرنے پر بھی توجہ دی جو کہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہوں, کیونکہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ انتخابات سے پہلے ہم ان کی ساکھ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوالات کو جنم دے کر ہیکرز کا کام آسان نہ کریں. اور انہوں نے پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ستمبر میں جب چین میں ایک اجلاس ہوا تھا تو انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مداخلت بند کی جائے. اور پریزیڈنٹ اوباما نے یہ بھی کہا کہ اپنی انتظامیہ کی طرف سے اس معاملے کے اختیار کیے گئے رد عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے اسی طرح دیکھا ہے جیسا کہ دیکھا جانا چاہیے تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ستمبر میں ہونے والے اجلاس میں جو چین میں ہوا, ایسے ہی تحفظات کا اظہار انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر طیب, آپ یہ فرمائیے گا کہ اس صورتحال کے تناظر میں اب جبکہ انتخابی نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں تو ہیکنگ کے اس عمل کی تصدیق ہونے کے بعد صورتحال میں کتنی کنفیوژن پیدا ہونے کا امکان ہے؟
میں سمجھتا ہوں جی, پہلے ذرا سی بیک گراؤنڈ ہمیں سامنے رکھ لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو بھی کوئی ٹیکنالوجی کی ترقی ہوتی ہے تو تمام ملک اور دوسری قوتیں بھی اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ایسا ہی انٹرنیٹ کے ساتھ ہوا ہے کہ جب سے انفارمیشن ریولوشن نے نئی شکل لی ہے تو تمام حکومتیں اور بڑی دوسری اقتصادی طاقتیں جیسے کہ کارپوریشنز ہوتی ہیں, انہوں نے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دوسروں پہ اپنے کمپیٹیٹرز پہ سبقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. سو یہ اب اور روز ہم خبر یہ سنتے ہیں کہ کوئی جو ہے مثال کے طور پہ دو دن پہلے پتا چلا کہ بھئی یاہو کے جو استعمال کرنے والے تھے تقریباً 1 بلین لوگوں کے ریکارڈ اور ڈیٹا ہیک ہوئے 3 سال پہلے. یہ نئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دوسرے ملکوں کے انتخابات میں مداخلت کرنا اور ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت ملک خاص طور پہ بڑی طاقتیں ہمیشہ سے یہ کرتی آئی ہیں, تو اس لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے. اب آئے اسپیسیفک بات پہ, تو جی ہاں یہ تصدیق کا تو مجھے ابھی علم نہیں ہے. ابھی تک یہ کہا گیا ہے انٹیلیجنس سروسز کی طرف سے اور کل صدر اوباما نے بھی کہا, تو ان کو ان کے ورڈ پہ لینا چاہیے. تو مجھے یہ ایک طرح سے شاید نئی ڈیولپمنٹ لگے, لیکن میرے اب نہیں خیال کہ یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے. ساری بڑی طاقتیں اس قسم کی حرکتیں بہت عرصے سے کرتی آ رہی ہیں. یہ پہلی شاید دفعہ ہے کہ مداخلت ایسے وقت پہ ہوئی ہے کہ امریکی الیکشن جو کہ کافی شاید کلوز تھا, اس پہ شاید کچھ اس کا اثر بھی پڑا ہو. اس کی کیا ریٹیلیشن ہوگی یہ کہنا بڑا مشکل ہے. جو
یہاں پہ جی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں ایک یہ بھی وضاحت کیجئے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو ظاہر ہے کہ اس کے قوانین عام قوانین سے بہت حد تک مختلف ہوتے ہیں, تو کیا ایسی صورت میں بین الاقوامی قانونی ضابطوں کے مطابق کسی نوعیت کی تعزیری کارروائی کی جا سکتی ہے؟
قانون جو ہے جی, قانون بھی تو ہمیشہ جو کل گزری ہوئی کل کے حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق بنائے جاتے ہیں. تو یہ اب یہ سائبر کرائم کے ایریا میں قانون ہے, بین الاقوامی قانون بھی ہیں وہ, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تو قانون بھی وہی چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں جس کا پتہ ہو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور یہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بڑھتی جاتی ہے کہ قانون جو ہے ٹیکنالوجی تعاقب ہی کرتا رہتا ہے. لیکن زیادہ بڑی تو لیکن سفیشنٹ قانون ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جا سکے, لیکن قانون کتاب پہ ہونا اور قانون کا حالات پہ دسترس ہونا اور پہنچ ہونا دو مختلف باتیں ہیں. ہیکنگ بذات خود چیز ہی ایسی ہے کہ اس کا سراغ لگانا اور کون کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے اور پھر ان تک پہنچنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ جو جیسے کمپنیوں کے ڈیٹا ہیک ہوتے رہے ہیں وہ تک ابھی تک یہ نہیں, بہت کم دفعہ ایسا ہم نے سنا کہ پھر یہ پتا چلا ہو کہ یہ کس نے کیا اور ان کو کیا سزا دی گئی. کجا اس کے کہ جو ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں یا دوسرے ادارے ایسا کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کتاب پہ قانون کا ہونا شاید اس معاملے میں کافی نہ ہو. تو اس میں شاید یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ تمام بڑے ملکوں کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں, یہ تمام بڑے ملک یہ صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اب یہ اس طرح ایک طرح دیکھ لینا چاہیے کہ ایک نئی فیلڈ انٹرنیشنل کمپٹیشن کی, سافٹ وار کی کہہ لینا چاہیے, ایک شروع ہو چکی ہے جس میں ابھی بہت قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ یہ آگے کیا رنگ اختیار کرے گی اور کس قسم کے قوانین اور کس قسم کے قوانین سے زیادہ کس قسم کے ایسی انسٹرومنٹس انفورسمنٹس کے پاس ہوں کہ وہ ان تک پہنچ سکے اور ان کا تاکہ کوئی مداوع کر سکے.
اچھا, اسی سلسلے میں ایک اور سوال ہے, اس کے بعد پھر ہم پاکستان کی طرف چلیں گے. امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے حالیہ امریکی صدارتی انتخاب میں اپنی ناکامی کی ذمہ داری مبینہ طور پر روسی مداخلت کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن ان کے خلاف ذاتی شکایت رکھتے تھے. انٹیلیجنس امریکہ کی ایجنسی سی آئی اے نے بھی کہا ہے کہ مبینہ طور پر روس کے حمایت یافتہ ہیکرز نے ڈیموکریٹک پارٹی کے کمپیوٹرز پر حملہ کر کے کلنٹن کی صدارتی مہم کے بارے میں ایسی ای میلز چرا کر افشاں کی جس کا بظاہر مقصد ریپبلکن صدارتی امیدوار کو فتح دلانا تھا. ماسکو ان الزامات کو مضحکہ خیز اور بیتکا قرار دیتا ہے. آپ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ایسے میں جب ان رپورٹوں کی تصدیق کا عمل کیا جا رہا ہے, مختلف ادارے تصدیق کر بھی رہے ہیں, اور دوسری طرف ہلری کلنٹن کا پاپولر ووٹ بھی زیادہ ہے, قانون سازوں کے اندر بھی ملے جلے تاثرات ہیں, عوامی سطح پر اور سیاسی سطح پر اس کا کیا رد عمل آپ دیکھتے ہیں؟
میرا نہیں خیال جی کہ کوئی زیادہ اس کا عوامی یا سیاسی منظر پہ اثر پڑے گا. دیکھیے کتنا, کیونکہ اب یہ کہنا تو بڑا مشکل ہوگا نا کہ ہیکنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کتنا فرق پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا, مداخلتیں مختلف ملکوں کی دوسرے ملکوں کے سیاسی نظاموں میں بہت عرصے سے ہوتی آئی ہیں, اور یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا اثر کتنا پڑا. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اب الیکشن کے رزلٹ کے اوپر کوئی نظر ثانی کی یا کوئی اس قسم کی کوئی بات ہوگی. یہ میرا ساری بات کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے, یہ کافی سیریس مسئلہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایک یا دوسری پارٹی کے خلاف الزام لگانے اور تو میں سے یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کو بہت سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا تمام بڑی طاقتوں کو کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جن سمجھ لیجئے بوتل سے باہر آیا ہوا ہے, اس کو کیسے قابو میں لانا ہے, کیونکہ کیونکہ اس کے صرف الیکشن سے متعلق محرکات نہیں ہیں, اس کے سیکیورٹی سے متعلق یہ بھی خبریں ہم کئی سالوں سے سن چکے ہیں کہ ملک یہ استعمال کرتے ہیں وائرس دوسرے ملکوں کے انڈسٹریل پروگرام, دوسرے ملکوں کے جوہری پروگرام, دوسرے ملکوں کے صنعتی پروگراموں کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہلری کلنٹن یا اس الیکشن یا اس الیکشن سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو بڑے تحمل کے ساتھ دیکھنا پڑے گا, اور سب کو پہلے یہ اکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ صلاحیت بہت ملکوں کے پاس ہے اور تمام ملک یہ صلاحیتیں نفیریس مقاصد کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں, اور یہ بالکل بجا ہے کہ کسی ملک کے بھی الیکشن کے سسٹم میں اثر انداز ہونا ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہاں کے شہریوں کے لیے, وہاں کے ووٹروں کے لیے. لیکن یہ جتنا درست امریکہ کے بارے میں ہے اتنا ہی درست کسی اور بھی ملک کے بارے میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے انٹرنیشنل ایجنسیز جو موجود ہیں انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو دیکھنے کے لیے ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد ان چیزوں کے لیے کوئی فریم ورکس مقرر کیے جائیں. مجھے اتنا کانفیڈینس نہیں ہے کہ فریم ورک مقرر کیے جا سکیں گے. ایک تو شاید مجھے نہیں پتا کہ سب طرف ایسی ول ہے کہ ہاں بھائی ایسا کوئی فریم ورک تیار کیا جائے, اور دوسری اس ٹیکنالوجی کی نوعیت ایسی ہے کہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے کہ اس کے اوپر قابو رکھنا, اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا. بات کر دینی آسان ہوتی ہے, ریگولیشن کرنا اور ریگولیشن سے زیادہ اس کے اوپر دسترس دینا لا انفورسمنٹ کو ان چیزوں کے لیے وہ کافی پیچیدہ کام ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ابھی تو بہت سال آگے آگے دیکھیے, ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.
جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اور ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پاکستان سے کچھ ہمارے پاس اسٹوریز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام میں آگے چلتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں ہم اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف پہنچے ہیں جہاں پر ہم پاکستان سے ملنے والی کچھ بڑی سٹوریز کے بارے میں, کلیدی خبروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے سول اسپتال کوئٹہ پر ہونے والے خودکش بم حملے کی سپریم کورٹ کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ اور حزب مخالف کی طرف سے اب خود پر کی گئی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اتفاق رائے سے شروع کیے گئے قومی لائحہ عمل پر ان کی وزارت اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھا رہی ہے. یاد دلاتے چلیں 8 اگست کو کوئٹہ کے سول اسپتال کے باہر خودکش بم دھماکہ ہوا تھا, 74 افراد مارے گئے تھے, اکثریت وکلا کی تھی. سپریم کورٹ نے اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی جس کے 2 روز قبل سامنے آنے والی رپورٹ میں وفاقی وزارت اور وزیر داخلہ کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدام نہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا. لیکن ہفتے کے روز اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری نثار نے کہا کہ اس رپورٹ میں ان کا یا ان کی وزارت کا موقف نہیں لیا گیا, اور ان کے بقول وہ اس یک طرفہ رپورٹ کو سپریم کورٹ سمیت ہر فورم پر چیلنج کریں گے, اور خود پر لگنے والے الزامات کی وجہ سے انہوں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ وہ مستعفی ہونا چاہتے ہیں, لیکن بقول ان کے وزیر اعظم نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا. چودھری نثار کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
جب یہ نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اس کی جو سکسیسز ہیں وہ آپ لیں, اس کی جو فیلیئرز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ لے گی. انہوں نے کچھ زیادہ سیریسلی اس بات کو لے لیا اپوزیشن نے, اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہر پلیٹ فارم پہ, ہر فورم پہ میں اس رپورٹ کو بھی چیلنج کروں گا, جو کچھ رپورٹ نہیں ہوئی وہ بھی قوم کے سامنے رکھوں گا, اور منسٹری آف انٹیریئر کی, آرم فورسز کی, گورنمنٹ کی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو جو کارکردگی ہے, پروینشل گورنمنٹس کی جو جو کارکردگی ہے اور جو جو نہیں ہے وہ بھی قوم کے سامنے رکھوں گا.
تو یہ تھے چودھری نثار علی. اور قومی لائحہ عمل پر پوری طرح سے عمل درآمد نہ ہونے کی باتیں پہلے بھی مختلف طرح سے سامنے آتی رہی ہیں اور اس کے بارے میں ہم بار بار اپنے انہیں پروگراموں میں بات کرتے رہے ہیں, لیکن اس یہ تحقیقاتی رپورٹ جب سامنے آئی تو حکومت کو بڑی کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صورتحال کے پیش نظر حکومت کو سپریم کورٹ کی تحقیقی کمیٹی کو رپورٹ کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. لیکن چودھری نثار کے اس بیان کے تناظر میں آپ صورتحال کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ بریگیڈیئر عمران, آپ سے میرا سوال ہے, مختلف ادارے تو حکومت ہی کے زیر انتظام کام کرتے ہیں, ان کی کارکردگی کے بارے میں خود وزیر داخلہ کا یہ بیان کتنی اہمیت کا حامل ہے؟
بیجی صاحب, بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ جی.
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی اپنی ڈائیورژنری ٹیکٹکس جو بہت عرصے سے استعمال کر رہے ہیں, یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے. اور یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے اپنے فیلئر سے. یہ حکومت فیل ہوئی ہے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں, اور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں فیل ہوئی ہے. اور یہ جو سول ہاسپٹل میں ایک حادثہ ہوا تھا یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. لیکن جب آج سے دو سال پہلے اے پی ایس پشاور میں ایک حادثہ ہوا تھا تو اس کے بعد پوری قوم یکجا ہو گئی تھی, اور ان پوری جو ہمارا ایک نیشنل ایک رسپانس بنا تھا اس کی دو اسٹریم تھی. ایک ملٹری اسٹریم تھی جو کہ آپریشن جلد از کی صورت میں بے انتہا کامیابی کی کامیابیاں اس نے اچیو کی ہیں. دوسرا سولیشن اسکیم تھا جس میں نیشنل ایکشن پلان تھا. اب دو سال سے اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, نہ ناکہ بنا ہے, ناکہ بالکل ابھی تک فعال نہیں ہوا ہے, اس سے نہ پیسے ملے, نہ آرگنائزیشن ہے, نہ کوئی اسٹرکچر ہے, اور نہ ہی کوئی اس نے کاروائی کی ہے. بینڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ دن دناتی پھر رہی ہیں, اور کبھی وہ اسلام آباد میں جلسے کرتے ہیں, کبھی لاہور میں, کبھی جہاں جی چاہتے ہیں وہ جلسے کرتے ہیں, الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور وہ چیز جی چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ملٹری کوچ کا جو سلسلہ ہے
جی, ہم اس کے بارے میں بعد میں جی بات کریں گے
والے ہیں
جی,
پر اس میں لوگوں کو پھانسیوں کی سزا ہو چکی ہے پر عمل درآمد ابھی تک کسی پہ نہیں ہوا ہے. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب فار ایگزامپل ایک بہت بڑا گڑھ ہے یہ ایسے ایکسٹریمسٹ کا, جس کو ابھی تک ٹیکل ہی نہیں کیا گیا ہے. تو یہ چند وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یہاں تو بہت ٹائمڈ ہے, اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر یہ کام کر سکے, یا یہ پھر کوئی ان کی جان بوجھ کر یہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ ان کے اپنے پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں. بہرحال یہ جو مرضی کہیں, جو فائنل انالیسس میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ تو حکومت پر ہی آتی ہے, اور اس حکومت کا جو ایک انسٹرومنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ منسٹری آف انٹیریئر ہے, اور اس کی نسبت سے جو منسٹر صاحب ہیں انٹیریئر کے, چودھری نثار علی خان صاحب, وہ 100% اس کے رسپانسبل ہیں. اور میری تو خواہش یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب ان کا استعفیٰ قبول کرتے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتے کہ جو کا آدمی جو منسٹری اپنا کام مکمل طور پر صحیح نہیں کرتی یا وہ ریزلٹ پروڈیوس نہیں کرتی, اس کے منسٹر کو ہٹا کر کوئی نیا ایک آپشن ٹرائی کرنا چاہیے. میرے خیال میں چودھری نثار علی خان صاحب کی یہ جو ناراضگی ہے یہ بالکل بے جا ہے, اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کا پازیٹیو ایک لیتے, اور جو پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں ان کو وہ ڈیل کرتے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے.
اچھا, ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر طیب محمود سے. ڈاکٹر صاحب, سپریم کورٹ کی ایک تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت مناسب طور پر اقدامات نہیں کر سکی, لیکن اب وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات کو ہر فورم پر چیلنج کریں گے, تو اس کو کس طرح چیلنج کیا جا سکتا ہے اور حکومت کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟
میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, پہلے ایک دو باتیں میں سمجھتا ہوں بیک گراؤنڈ کی کر لیں. ایک تو میرے خیال میں یہ جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی رپورٹ ہے یہ ایک تاریخی رپورٹ ہے. پاکستان میں یہ بہت رہا اعتراض اور بجا رہا کہ بہت کمیشن بیٹھتے ہیں اور وہ رپورٹیں سپوزٹلی تیار کرتے ہیں لیکن عوام کو کبھی پتہ تک نہیں چلتا کہ بھئی پھر کیا ایک بات ہوئی. تو ایک یہ بہت ریئل ایشو تھا جیسے آپ نے پہلے بتایا, یہ جو 8 اگست کا سانحہ ہوا کوئٹہ میں, تو اس کے اوپر اتنی ایفیشنسی سے اور اتنے ٹائملی طریقے سے اور اتنی ایگزاسٹو اور کھل
کھل کے کوئی انہوں نے لگی لپٹی بات اس میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید ہر شہری کو سکولوں تک میں اس رپورٹ کو پڑھانا چاہیے کہ اس طرح سسٹم چلا کرتے ہیں, اس طرح چیکس آف بیلنسز کا سسٹم چلتا ہے کہ حکومت کی اپنی کارکردگی پر ریاست کے دوسرے ادارے نظر اس طرح رکھیں کہ عوام تک خبر پہنچے. دوسری بات یہ کہ جب اس طرح کے چارجز لگیں حکومت کے اوپر اور خاص طور پہ ایک منسٹر کو سنگل آؤٹ کیا جائے اور منسٹری کو, تو یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ ہم چیلنج کریں گے, ہم فلاں کریں گے. ضرور چیلنج کریں, ضرور اپنی صفائی دیں, لیکن سب سے پہلے اپنا استعفیٰ دیں. یہ تو ایک بیسک اصول ہے جہاں جمہوری روایات کا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ نہیں رائج ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع, اور اس سے بہتر موقع تو میں نہیں سمجھتا کہ کیا ہوگا. ایک سپریم کورٹ کا قائم شدہ تحقیقاتی کمیشن بغیر لگی لپٹی یہ کہے کہ ایک وزیر نے جو جن کی یہ ذمہ داری ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بنتی ہے فیل ہوئے ہیں, تو انہیں یہ کہنا کہ میں نے استعفیٰ آفر کیا تھا اور وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاطر خواہ بات نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ ساری بات کو صرف وزیر داخلہ اور وزارت داخلہ پہ ڈال دینا بھی مناسب نہیں ہے. اور ان کے علاوہ بھی رپورٹ نے بہت باتیں کی ہیں. ہمارے سامعین کو بھی یہ پتا ہے کہ کون اس ملک کے اندر پالیسیاں بناتا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی کمپریہنسو کوآرڈینیٹڈ پالیسی ملک میں ہے دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے یا نہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں صرف ایک منسٹری یا ایک شخص یا ایک وزیر کو تو قصوروار نہیں کرایا جا سکتا. انہیں ضرور استعفیٰ دینا چاہیے, وہ تو میں پہلے کہہ چکا, لیکن یہاں پہ ذمہ داری اوروں کی بھی آتی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمیں اس رپورٹ نے آئینہ دکھایا ہے کہ بہت گفتگو کے باوجود اور بہت نعرہ بازی کے باوجود کئی جو بیسک ایلیمنٹ ہیں پالیسی کے وہ نہیں یا مرتب نہیں ہو پاتے یا امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ خاص طور پہ مذہبی ایکسٹریمسٹ ٹیرر کا جو بھوت ہے ہمیں اس سے نجات نہیں مل رہی. تو اس میں صرف حکومت ہی نہیں, اس میں مطلب ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, اس میں دوسرے جو ادارے ہیں جن کا ویسے بہت جن کا ہاتھ ہوتا ہے حکومتی پالیسیاں بنانے میں اور امپلیمنٹ کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے اور عوام کو اس کا بالکل نوٹس لینا چاہیے اور کسی کو اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا, اب کیونکہ یہ میں نے کہا ایک تاریخی بات ہے کہ ایسی کمیشن کی رپورٹ اتنی کھل کے کلیئر اور واضح الفاظ میں سامنے عوام کی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فالو اپ ہونا, اس پہ عمل درآمد ہونا. چوہدری نثار صاحب کا استعفیٰ تو اس کا صرف ایک حصہ ہے, لیکن باقی بیوروکریسی سول ہو یا فوجی ہو, حکومت سیاسی چاہے فیڈرل ہو یا پروونشل ہو, ان کی سب کی جو کیونکہ انہوں نے جو نشاندہیاں کی ہیں کمی کی, اور اس کا کوئی ازالہ ہونا چاہیے اور اس کا کوئی شاید ادارہ بننا چاہیے. تو چاہے وہ ہو قومی اسمبلی کے زیر اثر ہو یا حکومت کے زیر اثر ہو, جو تمام قاضی عیسیٰ رپورٹ کی جو چارج شیٹ کے نکات ہیں ان کی کوئی چیک لسٹ بنے اور اس کا کوئی ٹائم فریم بنے کہ یہ کتنی جلدی یا کتنی دیر میں ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے, اور اس کی شاید کوئی ہر مہینے ہر چھ مہینے قوم کے ساتھ ایک رپورٹ رکھی جائے کہ کیا کیا گیا. تو اس ان قسم کے اقدام سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ میں پر امید نہیں ہو سکتا اگر ہم نے یہ نہ کیا.
اچھا اب آگے بڑھتے ہیں, جیسے کہ فوجی عدالتوں کی بات کر رہے تھے, ابھی برگیڈ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے مزید 13 دہشت گردوں کی سزا کی توثیق کر دی ہے. جنرل قمر باجوہ کی طرف سے یہ توثیق ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کی 2 سالہ مدت ختم ہونے میں چند ہی ہفتے باقی رہ گئے ہیں, اور لیکن حکومت کی طرف سے ان عدالتوں کی مدت میں توثیق کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے سامنے نہیں آیا، لیکن ملک کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ان عدالتوں کے مستقبل کے بارے میں ایک بحث جاری ہے۔ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ سے ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلہ متفقہ طور پر کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں،
جوڈیشل ریفارمز کے لیے حکومت نے بڑی ایفرٹ تو کی ہے، بہت سی تیاری ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹیشن سٹیج پہ نہیں آئے، ابھی تک وہ لیجسلیشن ہو رہی ہے، تو آئی ڈونٹ نو، یہ پھر کلیکٹیولی ساری پارٹیوں سے صلاح کر کے ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ جو ملٹی کورٹس والی ہے پروویژن، اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ کلیکٹیولی پارلیمنٹ میں کیا جائے گا۔
یہ آپ نے حکومت کا موقف سنا، اب ہم بات کرتے ہیں پہلے بریگیڈیئر عمران سے، ان کا نقطہ نظر لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر طیب محمود سے بات کریں گے۔ غیر جانبدار مبصرین میں سے اکثر کا یہ خیال ہے کہ ان فوجی عدالتوں کی اب بھی ضرورت ہے، کیونکہ جن معروضی حالات میں ان عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ بغیر صاحب، اس وقت ملک میں سلامتی کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے فوجی عدالتوں کی توسیع کی ضرورت کس حد تک اہم قرار دی جا سکتی ہے؟
میرے خیال جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ ایک ایسا اسٹیپ لیا گیا تھا جو کہ اسپیشل انوائرمنٹ کے اندر لیا گیا تھا، ایک خاص ٹیررزم کے انوائرمنٹ میں یہ قدم لیا گیا تھا اور اس کے خاص مقصد تھے۔ مگر اس سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں تو ایک ملک کی ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہونی چاہیے جو کہ پاکستان میں فی الوقت نہیں نظر آ رہی، اس پالیسی کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے اور ان ایمز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اینڈز، ویز اور مینس کی ایک اسٹریٹجک ماڈل ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے کہ ان ایمز کو اچیو کرنے کے لیے کوئی وسائل مہیا کیے جانے چاہیے اور طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ ان وسائل کو اختیار کرتے ہوئے ہم کون سا طریقہ کار اختیار کریں گے اور جس سے ہم کیا اپنے ایمز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے۔ جب تک گورنمنٹ یہ گائیڈنس نہیں دے گی، جب تک گورنمنٹ یہ پالیسی لے ڈاؤن نہیں کرے گی، ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس ہیں وہ اسی طرح سے ایڈ ہاک طریقے سے چلتے رہیں گے اور ہمیں ہمیشہ نقصان ہوتا رہے گا۔ رہی بات ملٹری کورٹس کی، کہ یہ ایک اسپیشل انوائرمنٹ تھی جس کے اندر یہ ملٹری کورٹس بنے تھے اور یہ بہت صحیح کام کر رہے ہیں اور انصاف کے تمام جو ہیں ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں کتنی پرسنٹیج ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے؟ بہت کم ہے، شاید 10-12 سے زیادہ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ لوگ ہمارے جسٹس سسٹم کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، اب بعد اگر یہ ایک جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو یہ ان کو یونیورسٹی کورس اسٹیبلش کیے ہیں پارلیمنٹ، اگر یہ لوگ اس جسٹس سسٹم کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر یہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ان افواج کو دوبارہ خون اور قربانی دینی پڑے گی ان کو دوبارہ پکڑنے کے لیے، اور یہ انہیں کاموں کو دوبارہ کریں گے، دوبارہ ہمارے لوگ شہید ہوں گے، دوبارہ پکڑے جائیں گے، پھر دوبارہ اسی جوڈیشل سسٹم میں آئیں گے اور پھر یہی چیز جو ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی۔ میرے خیال میں اس گورنمنٹ کو اس بات کا بہت سیریسلی ایک جائزہ لینا چاہیے، ایک بہت واضح نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی دینی چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے ٹولز ہونے چاہیے۔ نیکٹا ایک بہت بڑا ٹول ہے اس کے لیے جو کہ استعمال ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا ہے، اور ملٹری کورٹ تو ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہے، میرے خیال میں ابھی اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ٹیررزم ابھی ختم نہیں ہوا ہے، پنجاب ساؤتھ پنجاب کا علاقہ جو ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے، اور جو ہماری جنگ ہے ٹیررزم کے خلاف وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلوچستان میں ابھی چیف ٹیکس کی وجہ سے اور ایسے معاملات کھڑے ہوں گے، کراچی ابھی تک 100% پیسیفائڈ نہیں ہے، تو اوور آل سچویشن جو ہے ٹیررزم کی یا سیکیورٹی کی پاکستان میں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ سوئفٹ جسٹس ہو، سوئفٹ ایگزیکیوشن ہو اور سوئفٹ جو ہے اینڈ لایا جائے اس ٹیررزم کے مینس جو ہے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو۔
اچھا ڈاکٹر طیب صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ قانونی ماہر بھی ہیں، آپ کے خیال میں فوجی عدالتوں میں ہونے والی کاروائی کس حد تک مؤثر ہوتی ہے یا ان پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی تنقید کا کوئی جواز نہیں ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیے بریگیڈیئر صاحب نے جیسے کہا کہ ابھی چونکہ ٹیررزم کے خلاف جنگ جاری ہے اس لیے ان عدالتوں کا رہنا ضروری ہے, تو اس حوالے سے تو پھر ٹیررزم کی جنگ جو ہے ابھی 20 سال ہونے کو آئے ہیں, 20 سال اور رہے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ 20 سال اور پھر فوجی عدالتیں ہی چلاتے رہیں. پالیسی بھی اس بارے میں جو سب سے زیادہ جن کی آواز ہے وہ فوج ہوتی ہے, جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں سب سے زیادہ مؤثر ادارہ ہے وہ بھی فوج ہے. تو اب جو اس کا عدالتی اب حصہ ہے وہ بھی انہی کے ہاتھ میں رہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ جمہوری عمل کو اور آئین کو لپیٹ دیتے ہیں تاکہ مطلب ہے کہ پھر یہی کام کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نامناسب بات ہے. جی ہاں آئین میں ترمیم کی گئی تھی, لیکن سب کو علم ہے کہ آئین میں ترمیم کس قسم کی, میں تو اسے بلیک میل کہوں گا, کہ تحت کی گئی تھی, لیکن خیر کی گئی تو 2 سال کی لمٹ کے ساتھ کی گئی. 2 سال کی لمٹ کے ساتھ کی گئی, ہاں بہت اچھے چل رہے ہوں گے. اگر اتنے ہی اچھے چل رہے ہیں تو پھر کوئٹہ کے سانحے کیسے ہو جاتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ٹیررزم کا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ عدالتیں ٹھیک نہیں چل رہی. عدالتیں بالکل ٹھیک نہیں چل رہی, تو عدالتوں کو ٹھیک کیجیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو جو اس کا بیسک مرض کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عدالتیں ٹھیک نہیں چل رہی, بیسک مرض کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی ول نہیں ہے کہ اس کے مذہبی ایکسٹریمزم کو کنفرنٹ کیا جائے. فوج کی طرف سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق نہیں کرتے. کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے ملٹری انٹیلیجنس اور سول انٹیلیجنس کے درمیان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف انسانی حقوق کی آرگنائزیشنز کا ہی مسئلہ نہیں ہے, پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے ایک آئینی اور قانونی ریاست رہنا ہے, اگر ہم نے جمہوریت کی سڑک پہ قائم رہنا ہے. جی ہاں, جمہوریت کی سڑک مشکل ہوتی ہے, اس میں کھڈے بھی ہوتے ہیں, موڑ بھی ہوتے ہیں, اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا, لیکن اس پہ چلتے رہنا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ وہ صاف ہوتی ہے. تو ملٹری کورٹس جو ہیں وہ اس کی بنیادی ایک نفی ہے, اور یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے جن چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنے کا. تو اگر جیسے میں نے پہلے کہا, اگر عدالتیں مؤثر نہیں ہیں تو انہیں مؤثر بنائیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہوگا اگر یہ 2 سال کی لمٹ کو پارلیمنٹ نے دوبارہ ایکسٹینڈ کیا. مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. شاید جو ذرا حالات بھی بدلے ہیں فوجی قیادت کے حوالے سے, اس کا بھی شاید خوشایند اثر پڑے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ جہاں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارے ملک میں جہاں پہ پاور لائے کرتی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی کا کیا موڈ ہوتا ہے اس بارے میں, لیکن مجھے امید کی جا سکتی ہے. اور جو کوئی بھی شخص جس کا آئینی جمہوری عمل میں اور جس کا واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے میں, جس کا میں ضرور یہ زور دے کے کہوں گا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ غیر جمہوری غیر آئینی غیر قانونی وسائل کے ساتھ نہیں جیتی جا سکتی. اس کے لیے آپ کو جی ہاں طاقت بھی استعمال کرنی ہوگی, انٹیلیجنس بھی استعمال کرنی ہوگی, لیکن قانون اور آئین کی بالادستی اگر نہیں رہی تو پھر جنگ کس بات کی ہے؟ آخر ہم جنگ کس بات کی لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف؟ کہ بھائی وہ اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, وہ اس سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم خود ہی دیمک کی طرح اس سسٹم کو کھانے پہ لگ جائیں تو پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا رہا؟
جی, تو اب ہم آخری بالکل جسے کہتے ہیں نا اختتامی کنکلوڈنگ ریمارکس, اب اگر ملک آپ دیجئے اور اس کے بعد ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ ہے.
جی, میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے مہمان نے بہت اچھی باتیں کی, مگر میں تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں خاص طور پر ٹیررزم کے حوالے سے, وہ بہت ہی ایک پیکولیئر قسم کے انوائرمنٹ ہے جس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس کے مختلف اداروں کو کہ وہ کس طرح سے جنگ لڑیں. یہاں پر آپ کی فوج جو ہے وہ شہادتوں پہ شہادتیں دی جا رہی ہے فاتح میں اور دوسرے علاقوں میں, اور ان لوگوں کو پکڑ کر لاتی ہے, اور اس کے بعد یہی عدالتیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں. تو آپ کے موجود مہمان نے کہا جی کہ عدالتوں کو ٹھیک کریں، تو عدالتوں کو فوج نے تو ٹھیک نہیں کرنا ہے، عدالتوں کو تو حکومت نے ٹھیک کرنا ہے، تو حکومت کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، پالیسی اس نے کوئی دی نہیں ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی، نیب کا انہوں نے بنایا نہیں ہے، مدرسہ کا ریفارم کیا نہیں انہوں نے، اور پرسکرائب آرگنائزیشن کے ساتھ وہ مل ملا رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ انہوں نے کیا، اور پنجاب کو بھی تک انہوں نے ٹچ نہیں کیا.
تو ملک صاحب،
جب حکومت کیول حکومت جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی، تو آپ سارے الزام فوج پہ کیسے ڈال رہے ہیں؟
اچھا چلیے،
میرے خیال میں ان سیکولر انوائرمنٹ میں یہ ایڈوکیزم ہی چل رہی ہے، اس ایڈوکیزم کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک اسپیسیفک اور ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے
ٹھوس ٹھوس اقدام اٹھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے. بہجت کو اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر تین وانگ. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی کل اسی پروگرام میں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.